میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں نبی کی معرفت زیر بحث ہے، یعنی نبی کیا ہوتے ہیں، نبوت کی ضرورت کیوں ہے، نبی کی بشریت، نبی کی عصمت، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی. یہ بحث نبی کی معرفت کی بحث ہے. اس میں ابتدائی مباحث کے بعد بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو بینات بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی ایسی واضح نشانیاں جو اس کی نبوت کے لیے قطعی حجت بن جاتی ہیں، برہان قاطع بن جاتی ہیں. اس میں پہلی چیز کو ہم نے سمجھا کہ نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مصداق بن کر آتا ہے. میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس میں بالعموم کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جن جگہوں پر نبوت کی روایت پہلے سے موجود نہ ہو اور پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے، وہاں پر تو ظاہر ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں پہلے سے نبوت کی روایت ہو وہاں لازم ہے کہ جانے والا آنے والے کا تعارف کرا کے جائے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز، جو کلام پیغمبر سے صادر ہوتا ہے اور اس کو وہ خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، وہ کس طرح سے بشری کلام میں اور اللہ کے کلام میں فارق بن جاتا ہے، اس کو ہم نے سمجھا. اس کے بعد تیسری چیز تک ہم پہنچ گئے تھے اور وہ یہ تھی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں. اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دنیا ہمارے گرد و پیش میں ہے، یہ کائنات، اس کائنات کی وسعتیں، اس کی عظمتیں، اس میں گوناگون مخلوقات جو گنی نہیں جاتی، اور کتنی ہیں کہ جو وجود میں آئیں اور اب ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ناپید ہو گئیں، اور کتنی ہیں کہ جو نئی وجود میں آ رہی ہیں. ان سب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیات الہی کا غیر معمولی ظہور ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. جس کو ایک شاعر نے بیان کیا نا کہ ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، یعنی اگر آدمی دیکھنا چاہے تو ہر درخت کا ہر پتا یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے، اور اس سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. لیکن انسان چونکہ اس پر ایک پردہ پڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ تدریج، ارتقاء اور قانون کا پردہ ہے. یعنی یہ قوانین چونکہ اس سارے عمل کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں، تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے شاید، یعنی ایک کے بعد دوسری چیز علت و معلول کے رشتے سے وجود پذیر ہوتی چلی جاتی ہے، ہم اس پہ سوچتے نہیں. تو یہ حجاب اور یہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ڈالنا ضروری تھا، یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے اور جو شعور دیا گیا ہے اس میں علم کا امتحان بھی ہونا تھا، عمل کا امتحان بھی ہونا تھا. تو علم کے امتحان کے لیے یہ پردہ ضروری تھا. اس حجاب اور اس پردے کو جب نبی آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یا کچھ معاملات میں اٹھایا جاتا ہے. تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب سائنسی اکتشافات دور حاضر میں ہونا شروع ہوئے اور جدید علم کی یلغار ہوئی، تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب علت و معلول کا رشتہ، فطرت کے قوانین کا ظہور، اس کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے. تو قرآن میں انہوں نے ایک آیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو ہمارے جلیل القدر بزرگوں میں سے سر سید احمد خان نے اس سے یہ استدلال کیا کہ معجزات و خوارق نہیں ہو سکتے، یہ جو دنیا ہے ہمارے سامنے چل رہی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے جو سنت قائم کر دی ہے یعنی بچے جیسے پیدا ہونے ہیں، مخلوقات کو جیسے وجود میں آنا ہے، اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے. تو یہ چیز بالکل اسی اصول پر غلط تھی جس کے تحت بہت سی غلطیوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے کہ قرآن مجید میں لوگ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سیاق و سباق میں، یعنی کانٹیکسٹ کیا ہے جس میں بات کہی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، اسی طریقے سے اپنے سنن بیان کیے ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں، یعنی انسان میں نے پیدا کیے ہیں. یہ باب ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک سنن الہیہ کا باب تھا جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو اللہ کے معاملے کے طور پر سامنے آتی ہیں، یعنی جزا و سزا کے لیے کیا سنت الہی ہے، استغفار اور توبہ کے لیے کیا سنت الہی ہے، ہدایت اور ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کے لیے کیا سنت الہی ہے. تو یہ سنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کا قوانین فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیغمبر یا رسول بھیج دیتا ہے تو لازماً اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو آپ اس آیت کو یا اس مفہوم کی آیات کو دو چار جگہوں پر ہیں نکال کے دیکھیں، وہ سب ان سنتوں کو بیان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین فطرت کے بنا رکھے ہوئے ہیں انہیں وہ جب چاہے توڑ دے، جب چاہے حجاب اٹھا دے، جب چاہے ان میں تبدیلی کر دے. تو اس کی قدرت جب چاہے ظہور پذیر ہو جائے، اس سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی. تو یہ محض ایک آیت کو یا کچھ آیات کو سیاق و سباق میں نہ رکھ کر دیکھنے کا نتیجہ ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں. یہ میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ بحث چونکہ ہمارے ہاں کم و بیش 50-60 سال تک رہی اور بہت لوگوں نے اس پر لکھا، اور پھر اس کے بعد ایک مسلک پیدا ہو گیا کہ معجزات و خوارق کو اسی دنیا کے نظام میں رکھ کر دیکھا جائے. بلکہ اگر آپ سیرت النبی میں شبلی کی بحث بھی پڑھیں تو آپ کو اس کے آثار اس میں نظر آ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس پر توجہ دلا دی جائے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں، یعنی جس طرح نبی کو بھیجنے کے بعد اس کی پیشین گوئی اس کے پس منظر میں ہوتی ہے، اس کا کلام بالکل ایک معجزہ بن کے آتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو اس قانون کو جس کے تحت کائنات چل رہی ہے توڑ دیتی ہیں. تو خوارق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو قانون چل رہا ہے اس کو توڑ دینے والی چیزیں. اعجاز جن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے نتیجے میں مقابل کو عاجز کر دیتے ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مسیح کو جو غیر معمولی معجزات دیے گئے، ان کے بارے میں خود قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ جن چیزوں پر دلالت کے لیے دیے گئے ان میں سے ایک ان نبیوں کی رسالت بھی تھی. یعنی معجزات کو دینے کے اسباب گوناگوں ہوتے ہیں، ماحول کیا ہے، کہاں بھیجا جا رہا ہے، اس کے وجوہ بہت سے ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو معجزات سیدنا موسیٰ کو دیے گئے، سیدنا مسیح کو دیے گئے، ان کے دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی رسالت کے لیے ان کو دلیل بنا دیا جائے. گویا وہی چیز کہ گویا پیغمبری کے لیے بینات کے طور پر دیے گئے، جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. چنانچہ عصائے موسوی اور ید بیضہ، یہ دو معجزات ہیں نا سیدنا موسیٰ سے متعلق، یعنی جب ان کو صحرائے سینا میں مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، دو چیزیں تھیں نا جن کو پیش نظر رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی. اور یہ قرآن مجید نے پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ وہ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بیوی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، بچے بھی ہیں، اور رات کی تاریکی میں معلوم ہوتا ہے راستہ بھی بھول گئے، اور سردی کی وجہ سے یہ بھی خواہش ہے کہ کہیں کوئی تاپنے کے لیے آگ مل جائے. تو اس موقع پر اچانک انہوں نے ایک شعلہ سا لپکتا ہوا دیکھا، اس کی طرف لپکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا اور یہ کہا کہ یہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور تمہیں انتخاب کر لیا گیا ہے، تمہارے سپرد ایک مشن ہے، اس میں دو باتیں کہیں، ایک تو فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے، اس پر ہماری حجت پوری کر دو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو اب مصر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ قوم کی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مشن تھا بنی اسرائیل یا سیدنا ابراہیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر بحیثیت قوم فائز کیا ہے، یہ دنیا کی قوموں میں سے غیر معمولی انتخاب ہے، پوری کی پوری امت بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان کا انتخاب کر لیا گیا کہ انہیں دنیا کے درمیان میں، یعنی یہ اس وقت کی معلوم دنیا ہے، اس کے درمیان میں آباد کیا جائے گا، وہاں وہ توحید کے مراکز بنائیں گے، اور اس طرح سے جو انفرادی نبوت ہے اس کی بجائے ایک پوری قوم شہادت حق کے منصب پر فائز کر دی جائے گی۔ یہ وہ انتخاب ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ اخترناہم عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا کی تمام قوموں پر ترجیح دے کے تمہیں اس منصب پر فائز کیا ہے۔ یا مثلا آپ قرآن کی ابتدا ہی میں دیکھیں تو فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا بھر پر فضیلت دی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ اپنے مشن کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے لیے مصر سے نکال رہے تھے، یعنی کوئی کسی قومی جدوجہد کے لیے نہیں، آزادی کی کوئی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ ایک قوم کو ایک اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپنے والے ہیں، اور اس قوم کو وہاں سے نکال کے فلسطین میں آباد کرنا ہے، وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنانا ہے، اور دنیا کی سب قوموں پر ان کے ذریعے سے حجت پوری کرنی ہے۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے ان کا تقرر کیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ رسول نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر گواہی دے دی ہے، اب تم دنیا کی سب قوموں سب لوگوں پر جا کر یہ گواہی دو۔ تو یہ ذمہ داری ہے جس پر انہیں فائز کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا مشن جب ان کے سپرد کیا گیا تو وہ فرعون کی طرف جا رہے ہیں، دونوں باتوں میں شدید رد عمل کی توقع ہے، اس لیے کہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، آج کا جمہوری زمانہ نہیں ہے، عدالت میں اپیل نہیں ہو سکتی، یعنی اگر دیکھنا ہو تو اب سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی بادشاہوں کو سات خون معاف ہوتے تھے، اس میں ایک شخص کو، اور جس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہو چکا ہے، یعنی ان سے ایک قتل ہو چکا ہے غلطی سے، جان بوجھ کے انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا، اور وہاں اندیشہ یہی تھا کہ ان پر جاتے ہی مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ پروردگار میرا تو زبان کھولتے ہی معاملہ صاف ہو جائے گا، تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا۔ تو تب اس موقع کے اوپر انہیں یہ نشانیاں دی گئیں، اور آپ اگر دیکھیں تو یہی دو نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے فرعون کو اتنا مروب کر دیا کہ وہ کوئی اقدام نہیں کر سکا، یعنی اب بات استدلال میں ڈھل گئی، اب گفتگو ہونی شروع ہو گئی۔ اس میں چنانچہ عصائے موسوی اور ید بیضہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ قصص ہے 28 نمبر سورہ 32 آیت۔ سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی یہ خود قرآن نے بتا دیا کہ یہ برہانان ہیں، دو دلیلیں ہیں، دو بینات ہیں، ان کے ساتھ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، گویا یہ اسلحہ اور فوج ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے۔ تو معجزات اس پہلو سے دیے جاتے ہیں، ضرورت ہو، اگر ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ ان معجزات کو، یعنی یہ دو مثالیں دے دیں اس لیے کہ ایک اعجاز کے ساتھ بات کرنا مقصود ہے۔ سیدنا مسیح کے معجزات تو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں ان دونوں معجزات کو خود دلیل نبوت کے طور پر واضح کر دیا ہے، برہانان من ربک، خود بتا دیا ہے کہ دینے کا مقصد کیا ہے. ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا. یعنی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کمال بعض جادوگر دکھا دیتے ہیں, ساحر دکھا دیتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے کہ جو پھر فارغ ہو جائے گی؟ یعنی وہ بھی تاثر تو یہی دیتے ہیں کہ جو ایک عادت تھی یا ایک عام قانون تھا ہم نے اس کو توڑ دیا ہے, اس کو بھی آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا. علم و فن کا کمال یہ دو پہلوؤں سے سمجھ لیجئے. ایک اس پہلو سے کہ اس موجودہ زمانے میں یا پچھلے 150-200 سال میں ہم نے مادے کے اندر جو قوانین کام کر رہے تھے ان کو دریافت کر لیا, بہت قوانین کو دریافت کر لیا, یہ تو نہیں کہ سب کو کر لیا لیکن بہت سے قوانین دریافت کر لیے. ان قوانین کو دریافت کرنے کے نتیجے میں ہم علم کی بنیاد کے اوپر معجزات و آیات کی ایک دنیا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دنیا بھر میں لوگ یہ درس سن رہے ہیں. اس کا کوئی آج سے 100 سال 50 سال پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا. کوئی بیان کرتا تو اسے احمق اور پاگل قرار دے کر کہیں بھیج دیا جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ علم و فن کا کمال ہے. یعنی یہاں کوئی جادوگری نہیں ہوئی بلکہ مادے میں جو قوانین کار فرما تھے ان قوانین کو دریافت کر لیا گیا ہے اور ان کو دریافت کر کے ایجادات ہو گئیں. کیونکہ جب کوئی قانون آپ دریافت کر لیتے ہیں تو اس قانون کا ظہور کیسے ہوگا یا اس سے کیا کام لینا ہے, وہ ٹیکنالوجی بھی خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. یعنی پہلے قانون دریافت ہوتا ہے جو اسی دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس قانون کو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قانون کا ظہور جس شکل میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کام ہے, لیکن آپ اسی مادے کے اجزاء کو لے کر اس کا قالب تیار کرتے ہیں. یعنی میرے اندر بھی بلکہ تمام مخلوقات میں بھی کچھ قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں, جمادات, نباتات, مخلوقات میں اللہ کے کچھ قوانین کام کر رہے ہیں. ان قوانین کا ظہور ایک قالب میں ہوتا ہے, ایک پیراہن میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ نے جو اللہ کا بنایا ہوا پیراہن ہے وہ تو ابھی تک ایک قدم میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی. یعنی نہ ہم مادہ وجود میں لا سکے ہیں کہ لیبارٹری میں بنا کے دکھا دیں, نہ مادے سے حیات پیدا کر سکے ہیں اور نہ حیات میں شعور لا سکے ہیں. وہاں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا. لیکن جو مادے میں قوانین کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم ایک مصنوعی قالب تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کے قانون میں پرندہ کیسے اڑتا ہے تو اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق میں ہوتا ہے. یعنی عقاب کو آپ دیکھیے کس رفتار سے کیسے اڑتا ہے. ان قوانین کا آپ نے مطالعہ کیا جو اس کے اڑنے کا باعث بنتے ہیں اور اس کے لیے قالب آپ نے خود تیار کر لیا. وہ اب ظاہر ہے کہ جہاز کی صورت میں تیار ہو گیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری نشانی ہے. یعنی پرندہ تو میری نشانی تھا ہی, یہ تمہارا جہاز بھی میری نشانی ہے. آپ فرمائیں گے کہاں فرمایا ہے؟ قرآن میں دیکھیے کشتی انسان نے بنائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نشانی ہے. اس لیے کہ وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم اور شعور اور عقل دی ہے اسی کی دی ہوئی ہے, اس کو کام میں لا کر آپ نے اللہ ہی کے قانون کو دریافت کیا ہے جو کسی مخلوق میں کار فرما تھا, اور اللہ کے اسی قانون کے لیے آپ نے ایک اور قالب تیار کیا ہے. اور وہ قالب جب آپ نے تیار کیا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے تو یہ امیٹیشن ہے. یعنی اس قانون میں جو اللہ کے بنائے ہوئے قالب ہیں ان کی محاکات کر دیا آپ نے, ان کو دہرا دیا ہے. جب آپ نے ان کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور یہ سمندر ہی میری نشانی نہیں ہے, ان سمندروں میں چلتی ہوئی کشتی بھی میری نشانی ہے, اور یہ جو المنشات فی البحر کل اعلام ये जो पहाड़ों की तरह बड़े बड़े जहाज, बादबानी जहाज खड़े हैं, ये भी मेरी निशानी है। तो ये उन्हीं की निशानियों और आयात का ज़हूर है जिसको हम देखते हैं। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये इल्म व फ़न का कमाल है। इल्म व फ़न का एक दूसरा पहलू है, यानी ये मादे के कवानीन हैं जो दरियाफ्त हुए हैं, इसी का एक दूसरा पहलू नफ्स के कवानीन है। यानी दुनिया में दो चीज़ें हैं, ये बड़ी फ़लसफियाना बहस है और इसमें सदियाँ गुजरी हैं कि इनमें से कौन असल है। यानी मादा असल है जिसकी तालीफ से हयात पैदा हो गई और शऊर पैदा हो गया, या जहन असल है जिसने मादे का पैराहन इख्तियार कर लिया है। लेकिन ये बहस इस वक्त करने की नहीं है। इस वक्त तो मुझे ये बताना है आपको कि ये जो दुनिया का निज़ाम है, जिस तरीके से ये चल रहा है, इसमें जैसे मादे के कवानीन का मुताला करके ये मौजज़ात आपने पैदा कर दिए हैं, ये कश्तियाँ चल रही हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आपके यहाँ मुआसलात के निज़ाम को एक नई दुनिया में ले आई है, बल्कि कहा जा सकता है कि शायद सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो ये इंटरनेट की सूरत में सामने आया है। यानी कैसे इसने पूरी दुनिया को मिला दिया है एक दूसरे के साथ। अगर आप देखें तो पिछले 10-12 साल में जो चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं, ज़रा कभी आंखें बंद करके तसव्वुर करें, यानी कोई सोच सकता था इनके बारे में, अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये आयात इलाही का कैसा ज़हूर है। तो कदीम ज़माने में नफ्स के उलूम का बहुत उरूज रहा है। तो कुरान मजीद ने यह बताया है कि सैयदना सुलेमान के दरबार में एक ऐसा शख्स था, अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास नविश्ता खुदाबंदी का, कानून खुदाबंदी का एक इल्म था। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ किताब सिर्फ बुक के मानी में इस्तेमाल नहीं होता, कानून के मानी में इस्तेमाल होता है। तो उसके पास अल्लाह के कानून का इल्म था। तो उसने क्या किया, 1500 कमोबेश मील से वो मलका बिल्किस का तख्त चश्म ददन में उठा लाया। अब देखिए, वहाँ चश्म ददन बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हैरत हो गई, यहाँ से हम सब चश्म ददन में जा रहे हैं दुनिया भर में, एक आँख चपकने में, यानी हमारी हरकत सकनात, ये पूरा का पूरा कमरा, इसमें बैठे हुए लोग, आप जाते हैं ले जाए, शबी जाती है। तो वो तख्त उठा ले गया। तो नफ्स के अंदर जो कवानीन हैं उनका वो एक आलिम था। तो इल्म व फ़न का कमाल भी मामूली नहीं होता। इन मौजज़ात को अब ये सवाल पैदा होता है कि सहर व साहरी हमारे नफ्स पर असरानंदाज होती है और चीज़ें हमको जैसे कोई दिखाना चाहता है वैसे नज़र आ जाती हैं, वहाँ हकीकी तब्दीली नहीं होती। लेकिन ये इल्म व फ़न ये तो हकीकी सूरत हाल पैदा कर देते हैं, यानी हमें उठा के ले जाते हैं, हमारी आवाज़ उठा के ले जाते हैं, वो तख्त उठा के ले आया, ये मामूली बात तो नहीं है। तो अब ये इल्म व फ़न के कमालात भी मौजूद होंगे ना दुनिया में, और सहर व शायरी भी मौजूद है, इसके दरमियान में मौजज़ा अपनी इनफरादियत कैसे साबित करेगा। यानी अगर ये बैना है तो ये बैना कैसे बनेगी, ये सवाल है। इस पस मंज़र मैंने आपको इसलिए बताया कि ये सवाल है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इन मौजज़ात को कोई शख्स सहर व साहरी या इल्म व फ़न का कमाल कहकर रद्द नहीं कर सकता। इसलिए अब इस्तदलाल क्या है, इसलिए कि इस तरह के उलूम व फ़नून की हकीकत उसके माहरीन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यानी अगर कोई इल्म व फ़न है या सहर व साहरी है तो जिस दौर में मौजूद होगी उसके माहरीन से बेहतर कोई नहीं जानता कि ये हम कैसे करते हैं। इसको आज की मिसाल से समझिए, यानी आप यहाँ से तस्वीर और आवाज़ और ये पूरे हरकात व सकनात कैसे मुंतकिल करते हैं, तो ज़ाहिर है कि जो इस फ़न के माहरीन हैं वो बता सकते हैं कैसे मुंतकिल करते हैं, जानते हैं ना इस बात को। इसलिए कि इस तरह के उलूम व फ़नून की हकीकत उसके माहरीन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब होता क्या है, जब मौजज़ा सामने आता है तो उसके माहरीन ही एतराफ़ है जिस पर मजबूर होते हैं, यानी आम लोग नहीं, उसके माहरीन ही। इसको भी उसी तरह समझ लीजिए कि आज अगर कोई पैगंबर कोई बैना पेश करे आके, अब तो नबूवत ख़त्म हो गई इसका सवाल नहीं रहा, लेकिन अगर पेश करे तो कोई आदमी ये कहे कि जी साइंसदान भी ये करते हैं, आपने भी कर दिया, तो साइंसदान ही एतराफ़ इस पर मजबूर होंगे, तभी वो फारिग हो जाएगा, यानी मालूम हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। क्योंकि माहिरीन ये जानते होते हैं कि हम कोई चीज़ जब वजूद में लाते हैं या कोई ईजाद हमारी तरफ से आती है तो वो कैसे आती है। तो एक लिहाज से एक कवानीन वो हैं जो कायनात में इस वक्त चल रहे हैं, वो हिजाब। दूसरे ये कि वो कवानीन जिनका नफ्स में या मादे में मुताला करके कोई एजाज दिखाया जा सके, वो हिजाब। इस हिजाब को कैसे तोड़ा जाए, तो इस हिजाब को ऐसे तोड़ा जाता है कि उसी फ़न के माहिरीन उसके सामने आजिज़ाना खड़े हो जाते हैं। चनाचे आप देखिए यही हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के जिन दो मौजज़ात का जिक्र ऊपर हुआ है उनका असर मिटाने के लिए, यानी जब वो चैलेंज हो गए तो क्या हुआ, उनका असर मिटाने के लिए फिरौन ने यही इम्तहान किया था कि भाई तुम हमें तो मुतासर कर रहे हो, मरूब कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ सहर व साहिरी के माहिरीन भी यही कमाल दिखा दिया करते हैं। कुरान का बयान है कि उसने तमाम ममलकत में हरकारे भेजकर माहिर जादूगर बुलाए और मेले के दिन उन्हें मुकाबले के लिए पेश कर दिया। जादूगरों की तरह आज की सूरत हाल में साइंसदानों को रख लीजिए, यानी दुनिया भर में जो मादी उलूम के बड़े माहिरीन हैं गोया उनको बुला लिया और मेले के दिन उन्हें मुकाबले के लिए पेश कर दिया। उसने ये एहतमाम फतह की तवक्को में किया था, यानी उसका ख्याल ये था कि ये उसी कबील की कोई चीज़ है जैसे सहर व शायरी है। बादशाहों के दरबार में आपको मालूम है कि जादूगर बड़े कमालात दिखाते हैं। आप जहांगीर की तुस्क पढ़िए तो उसमें ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए हैं कि आदमी हैरत से रह जाता है। अभी भी आप देखें बहुत से जादूगर शोभदाबाजी के कमालात दिखाते रहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिन दो मौजज़ात का जिक्र ऊपर हुआ है उनका असर मिटाने के लिए फिरौन ने यही इम्तहान किया था। कुरान का बयान है कि उसने तमाम ममलकत में हरकारे भेजकर माहिर जादूगर बुलाए और मेले के दिन उन्हें मुकाबले के लिए पेश कर दिया। उसने ये अहतमाम फतह की तवक्को में किया था, लेकिन हुआ ये कि जादूगरों ने असाए मूसवी को अपना तिलिस्म निगलते देखा तो बेख्तियार सजदा रेज हो गए। यानी जो उस ज़माने के माहरीन थे जिनके काम और सैदना मूसा के मौजज़ात में फ़र्क करना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता था, उनका एतराफ़ उसी फ़न के माहरीन से कराने का अहतमाम हुआ तो बेख्तियार सजदा रेज हो गए और ऐलान कर दिया कि वो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। इसलिए कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि सहर क्या होता है और साहिरी क्या होती है। जब किसी के फ़न का कमाल हो और वो उसको समझता हो, उसके सामने ही आप उससे मिलती जुलती कोई चीज़ पेश करें तो वो जान सकता है कि ये क्या हुआ है, ये साइंस है, ये शोभदा है या कुछ और हो गया है। तो वो पहचान गए ये ईमान, यानी वो जब ईमान लाए तो ये ईमान चूँकि हकीकत को बचश्मे सर यानी सर की आँखों से देख लेने से पैदा हुआ था, इसलिए ऐसा रासिख था कि फिरौन ने जब उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पांव बेतरतीब काट दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सरेआम सूली के लिए लटका दूंगा, तो वही जादूगर जो चंद लम्हे पहले बड़ी लजाजस के साथ उससे इनाम की दरख्वास्त कर रहे थे पुकार उठे कि माह नक्शब और खुर्शीद जहां ताप का ये फ़र्क देख लेने के बाद हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। यानी मालूम हो गया उनको कि ये दुनिया और है, वो दुनिया और है। तो माहिरीन फ़न ही गोया जो उस ज़माने में होते हैं वो फैसला कर देते हैं कि ये मौजज़ा है और ये हमारे फ़न का कमाल है। तो यही हुआ वहाँ। यहाँ दो लफ्ज़ आ गए हैं और चूँकि उर्दू ज़बान अजनबी होती जा रही है तो इसलिए हो सकता है कि समझने में दिक्कत हुई हो। माह नक्शब, नक्शब तुर्कस्तान के एक शहर का नाम है। इसमें अता अल मकन्ना एक बड़े माहिर साइंसदान थे, तो उन्होंने एक कुएं से चांद निकाला था, तो उसको माह नक्शब कहा जाता है। 3-4 महीने तक वह हर रात तलू होता था और बताया जाता है कि कई मील तक उसकी रोशनी देखी जाती थी। तो ये इसको माह नक्शब कहते हैं, यानी गोया نقشب کے علاقے میں بنایا گیا مصنوعی چاند. ان صاحب نے بعد میں علامیہ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا. ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. معاف کیجیے. تو ماہ نقشب اور خورشید جہاں تاب, یعنی یہ جو سورج آپ کے سروں پر چمکتا ہے, تو اس کا فرق یہ واضح ہو جاتا ہے. اور یہ عطا المکنہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس آفتاب میں جو آسمان پر چمک رہا ہے اور میرے بنائے ہوئے چاند میں کیا فرق ہے. تو ان دونوں کو سمجھ لیجئے. یہ ایمان, یعنی جادوگروں نے جب اس کی شہادت دی, تو یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا, اس لیے ایسا راسخ تھا کہ فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سر عام سولی کے لیے لٹکا دوں گا, تو وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے بڑی لجاجت کے ساتھ, یعنی ہویا جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے لوگ پس ذہن کے ہوتے ہیں تو انعام اکرام کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں, اس سے انعام کی درخواست کر رہے تھے, پکار اٹھے کہ ماہ نقشب اور خورشید جہاں تاب کا یہ فرق دیکھ لینے کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں, یعنی وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس درجے میں حق واضح ہوا ان کے اوپر, کوئی شبہ نہیں رہ گیا. اب انہیں ایک بادشاہ, ایک باجبروت بادشاہ کہہ رہا ہے کہ سوری دے دوں گا, کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے بچشم سر, ان سر کی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیا ہے, یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو قرآن مجید نے ان کا جواب نقل کیا ہے سورہ طہٰ میں, 72-73 آیات ہیں. قالوا لن نوسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما کرهتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقى. کیا بات ہے. جادوگروں نے جواب دیا, یعنی جب فرعون نے دھمکی دی انہیں کہ تم لوگوں کو میں سولی پر لٹکا دوں گا, کھجور کے تنوں میں سلیب دے دوں گا, میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دوں گا, اس کا جواب دیا انہوں نے. جادوگروں نے جواب دیا, ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے, یعنی اب جو کرنا ہے کر لو, ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں, اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی اب ایک طرف تم ہو, ایک طرف ہمارا پروردگار ہے, ایک طرف تمہاری دھمکی ہے, دوسری جانب وہ روشن نشانیاں, وہی بینات ہیں. علامہ جانا من البینات, وہی لفظ انہوں نے استعمال کیا. اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو, ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ اس ایمان کا بیان ہے, انہوں نے کیسے اعتراف کیا اس بات کا. تو یہ تیسری چیز تھی, یعنی معجزات اور خوارق. اب معجزات اور خوارق کے بارے میں اس اصولی بحث کو اگر سمجھ لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا چیز تھی جو اس اعتبار سے مخاطبین پر حجت قائم کر رہی تھی. معجزات و خوارق جو دیے جاتے ہیں, تو ان کو ایسا دیا گیا, ید بیضہ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن ہے. عربی زبان کے اسالیب بلاغت اور علم و ادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یعنی وہی جو چیز میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ نہ وہ اپنے مصدر میں بشریت کے اوصاف کا حامل ہے. مصدر کا مطلب یعنی جس زبان سے, جس ہستی سے وہ صادر ہو رہا ہے ہم انسانوں کے لیے, اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے, ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے. تو مصدر میں تمام انسانی معاملات سے بالکل برخلاف ایک صورت پیش آ جاتی ہے کہ نہ کوئی طلب ہے, نہ کوئی جدوجہد ہے, نہ کسی ملکے کے ظہور کی کوئی کہانی ہے, اور یہ سب وہ ہے کہ جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جا کر اخبار احاد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی اسٹیبلشڈ ہسٹری, یہ کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوئی. اور اس کے بعد کلام آ گیا. کلام کیا ہے آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن ہے. عربی زبان کے اسالیب بلاغت اور علم و ادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. چنانچہ ایک سے زیادہ مقامات پر اس نے خود اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اگر اپنے اس گمان میں سچے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں, تو جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں. یہ دیکھیے یہاں لفظ استعمال کیا, جس شان کا یہ کلام ہے, یعنی چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم جس طرح کا یہ کلام ہے اس کی نقل تیار کر دو. وہ تو جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو نقل تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. خدا نے پرندہ بنا دیا, آپ جہاز بنا لیں گے. یعنی جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں. ان کی قوم کا ایک فرد اگر ان کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ پیش آنی چاہیے. یہ ہے اصل چیلنج, یعنی نہ پیچھے کوئی تیاری, نہ کسی ملکے کے ظہور کا ارتقائی سفر, کوئی چیز موجود نہیں ہے. تم اس کے باوجود کہتے ہو کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے, تو پھر تو کسی کو بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ پھر تو آسانی ہو گئی نا بڑی. تو یہ اسی استدلال کو بیان کیا ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح اپنے لافانی الفاظ میں سمو دیا ہے کہ یہ خدا ہے جس نے میری زبان پر اس کو جاری کیا ہے. اس سے پہلے کبھی تم نے اس طرح کے کسی کلام کے صدور کے کوئی آثار میرے ہاں دیکھیں؟ فقط لبست فیکم عمرہ. اس ٹکڑے کو بھی لوگوں نے نکال کے یوں پیش کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے. یہ استدلال نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ میں اس کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, اگر یہ میرا اپنا تصنیف کردہ کلام ہے تو پھر اس تصنیف کے ظہور میں آنے کے لیے جو تاریخ بنا کرتی ہے پہلے, وہ میرے ہاں کیوں نہیں نظر آتی تمہیں؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پس منظر کے یک بہ ایک آدمی اٹھے اور اس طرح کا اس شان کا کلام اس کی زبان پر آ جائے, تو پھر بسم اللہ, تم سب کو بھی یہی کام کر لینا چاہیے اٹھ کے. تمہارے ہاں کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں, بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ موجود ہیں, کر ڈالو یہ کام. ان کی قوم,
ایک سوال یہ کہ قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ ہم قرار دیتے ہیں, مگر جو انجیل یا باقی جو پرانے صحائف ہیں تو وہ ان کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ مطلب اسی طریقے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اور
کوئی شبہ نہیں, لیکن وہ ہمارے پاس اس وقت اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے, تو ہم موضوع اور مضمون کے لحاظ سے تو ان میں بھی یہی شان پاتے ہیں. لیکن فارم کیا تھی, یعنی اس میں لب و لہجہ کیا تھا, ان کی ادبیت کیا تھی. ابھی بھی آپ زبور کو دیکھیے, میں تو زبور کی دعائیں جب پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بندے نے اپنا سب کچھ نکال کر اپنی پروردگار کے سامنے پیش کر دیا. کبھی موقع ملا تو یہ چرچ میں زبور کی جو دعائیں بعض خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں ان کو سنیے آپ, اور کبھی زبور کو بھی نکال کے دیکھنا چاہیے. اس میں بہت کمال کی چیزیں ہیں, بہت قریب ہے وہ, یعنی آپ کو قرآن مجید کے اسلوب کے قریب کی چیزیں ملیں گی اس میں, بہت اعلیٰ درجے کی. ان کی قوم کا ایک فرد اگر ان کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ ہونی چاہیے. یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا. اب آگے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے, تو یہ اصل میں ہے کیا دعویٰ, یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو بالعموم ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اس کو صرف جو قرآن کا اسٹرکچر ہے یعنی اس کی ادبیت ہے اس کے لحاظ سے دیکھا گیا ہے. قرآن یہ پہلو بھی ہے لیکن اس پہلو سے محض بات نہیں کر رہا, وہ ایک دوسرا پہلو ہے جس سے وہ یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ میرے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ, 10 صورتیں لے آؤ, میرے جیسا کوئی کلام پیش کرو. وہ کس پہلو سے یہ بات کرتا ہے اس کو ہم تفصیل سے اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. لیکن جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ معجزات و خوارق میں محمد الرسول اللہ کے لیے اس کتاب ہی کا انتخاب کیا گیا, یعنی کوئی عصا یا ید بیضا اس حیثیت سے نہیں دیے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے معجزات کا صدور نہیں ہوا, روایتوں میں ذکر آتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. اس حیثیت سے یعنی پیغمبری کی دلیل کے طور پر ایک معجزہ دے کر بھیج دیا گیا, یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی کے بارے میں کیا ہے. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب سوال ہی سوال ہے, اتنا صبر کر لیں کہ تھوڑا پانی پی لو.
یہ سنتے آ رہے ہیں قیامت کے قریب حضرت, ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں قیامت کے قریب حضرت مہدی کا وہ ہوگا, ظہور آئیں گے وہ, اور اس کی کیا حقیقت ہے, یہ کس زمرے میں آتا ہے اور کہاں ہے اور کتنا اتھینٹک ہے؟
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک وضاحت میں کر دوں. اس سے پہلے جو نشست ہوئی تھی اس میں ایک سوال زیر بحث تھا, اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں. تو اس پر اپنا موقف بیان کرتے ہوئے میں نے ضمناً یہ ذکر کیا تھا کہ جس زمانے میں امریکی صدر جاپان گئے تھے تو انہوں نے اس پر معذرت کر لی تھی. ہمارے دوست باسط قاری صاحب نے توجہ دلائی کہ نہیں, کوئی باضابطہ معذرت کبھی نہیں کی گئی, یعنی کبھی اس پر معافی نہیں مانگی, حالانکہ یہ بڑا جرم تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پر. تو اس تصحیح کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے تو معافی نہیں مانگی تھی, میں مانگ لیتا ہوں. تو اب آپ کا سوال, تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی ہو, تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتاب ملی ہے قرآن مجید, اور قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے, اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. قرآن مجید کسی مہدی کے کسی آخر الزماں کے ذکر سے بالکل خالی ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے, ظاہر ہے کہ ان میں قریب کے صحابہ بھی ہیں اور جو مختلف جگہوں سے آ کے ایمان لاتے تھے وہ بھی ملتے تھے, تو وہ بعض چیزیں بیان کر دیتے ہیں جن کو ہم اخبار احاد کہتے ہیں یا عام اصطلاح میں حدیثیں کہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک ضمنی نوٹ ایسی ہر بات کے نیچے لگا لیجئے کہ ان کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اپنی ذمہ داری پر ہمیں دے کے گئے ہیں وہ دو چیزیں ہیں, قرآن اور سنت. یہ لوگوں کی باتیں, آپ اس مجلس سے اٹھیں اور جا کے بات بیان کر دیں کوئی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری بات ٹھیک سمجھی ہو, ہو سکتا ہے کہ غلط سمجھی ہو, ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی تعصب اس میں داخل ہو گیا ہو, ہو سکتا ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کے آپ بیان کر دیں. تو اس کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے, مجھ پر نہیں عائد ہوتی. تو اس لیے اس سارے ذخیرے کی جو کوئی 70,000 کے قریب روایات ہیں, میں خود اس پر کام کر رہا ہوں اس زمانے میں, اس کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی. چونکہ یہ لوگوں نے بیان کیا, تو پھر ہمارے ہاں بہت بڑے اہل علم پیدا ہوئے جن کو ہم ائمہ رجال کہتے ہیں یا محدثین کہتے ہیں, وہ گویا اس تاریخی ریکارڈ کے ماہرین ہیں. انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے, یعنی لوگوں کو دیکھا کون بیان کر رہے ہیں, ان کی تاریخ دیکھی, ملاقات بھی ممکن ہے, کسی علاقے میں رہے بھی ہیں یا نہیں رہے ہیں, حافظہ کیسا تھا, سمجھ کیسی تھی, فہم کیسا تھا, پھر یہ بات بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر چھان پھٹک کے, اس لیے کہ ہزاروں لوگ باتیں بیان کر رہے تھے خدا کا پیغمبر, اور پھر لوگوں کی بھی بڑی دلچسپی تھی کہ آپ کی باتیں سنیں, تو لوگ بیان کر رہے تھے, بیان کرنے والے سے سن کے دوسرے لوگ بیان کر رہے تھے, ان سے سن کے بیان کر رہے تھے, تو ایک کہانی پر کہانی چل رہی تھی. تو پھر انہوں نے چھاننا پھٹکنا شروع کیا, تو اس میں جو مستند ترین مجموعہ وجود میں آئے, وہ بھی انسانی کام ہے, یعنی اس کی بھی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی, بخاری ہے, مسلم ہے, تو آپ ان کو پڑھ لیجئے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں بھی کوئی صحیح روایت, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پیش کیا جا سکے. تمام روایاتوں کو جمع کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت لفظ جو استعمال ہوا, مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ خلیفہ, اس کے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. وہ آ گئے اور ایک مرتبہ پھر خلافت راشدہ کی جھلک دکھا کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو لوگوں نے جس طریقے سے پیغمبروں کو نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانا, ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور آ جائے, بس ایسے ہی ہے.
لیکن یہ ہمارے
باقی انتظار کرنے میں حرج نہیں ہے, کوئی کرتا رہے.
یہ فطری طور پہ اتنا کیوں ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں سما گئیں؟ کیا اس کی تعلیمات شروع سے بہت اسٹرانگلی پریشر کر کے ڈال دی گئیں, کیا اس کی وجہ ہے ان تعلیمات کا جو
نہیں؟ اس میں بہت چیزیں خود انسانی نفسیات سے متعلق ہیں. انسان کے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری جبلت کے اندر اپنا شعور اور اپنی تلاش بدیت کر دی ہوئی ہے, اسی کو عہد الست میں بیان کیا ہے. تو اس سے ایک میرے اندر مان لینے کی قدائیہ ہے. یہ اب جینز پر تحقیقات ہو رہی ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بھی کچھ انجینئرنگ کرنی پڑے گی, ورنہ لوگ خدا کو مانتے رہیں گے. تو انسان کے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے. تو یہ جو بلیونگ سیلف ہے یہ ہر کہانی ہر عجوبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور یہی چیز بیان کرنے والوں کو بھی مہمیز کرتی ہے, وہ پھر کہانی سناتے ہیں. تو کہانی سے کہانی نکلتی چلی جاتی ہے. آپ کبھی دیکھیے یہ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں یا اسی طرح وائز لوگ ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں, انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے کہ یہ کیا چیز ہوتے ہیں, یعنی قصہ بنانا کہانی بنانا. یہ ایک بات ہوتی ہے کوئی ماش کے دانے کے برابر. وہ ہمارے استاد مولانا امین حسن اصلاحی ایک بڑا ہی خوبصورت محاورہ بولا کرتے تھے کہ ٹڈے کی ٹانگ مل جائے تو ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں. اس سے بہتر تصویر نہیں بن سکتی کوئی. تو یہ ہوتا رہتا ہے, قصے بنتے رہتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ اس طرح قصے سننے والے لوگ, یعنی کبھی آپ دیکھیے میرے عزیز دوست ڈاکٹر خالد ظہیر سنایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ویلز یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں پہ لیمپیٹر میں مقیم تھے, تو جو دیہاتی ویلز کا مقامی چرچ ہے اس میں بھی چلے جاتے تھے کبھی کبھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب تقریر سنتا تھا جو پادری کر رہے ہوتے تھے, آنکھیں بند کر لیتا تو لگتا تھا کوئی بریلوی مولانا تقریر کر رہا ہے, اور میں دیکھتا تھا کہ پورے چرچ میں لوگ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یعنی انتہائی مزے کا خیز باتوں کے اوپر لوگ رو رہے ہوتے تھے. تو سننے والے ایسے دستیاب ہوں, کہنے والے ایسے موجود ہوں, تو کہانیاں بنتی چلی جاتی
ہیں. لیکن اس میں جو علم کا جو سفر آپ لے کے چل رہے ہیں, اور میں جس چیز کا مطالعہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں کرتا ہوں, یہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ایک اتنا اس کا اثر آ گیا ہے کہ اب یہ قانونی حیثیت میں بھی لوگ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے حدیث کی بات ہے یا کوئی ایسی واقعے کی بات ہے, معراج کی کوئی بات ہے, تو اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ تو مرنے مانے پہ لوگ اس پہ تل جاتے ہیں. اس کی اہمیت کو اتنا اہمیت اور زیادہ بڑھا کے کیوں بیان کی گئی؟
اگر آپ دیکھیں تو میں باقی ملکوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, زیادہ اتنا رہنے کا موقع نہیں ملا, اور وہاں ملیشیا میں مسئلہ یہ تھا کہ خطبہ زیادہ تر ملے زبان ہی میں گفتگو کر رہے تھے, لیکن جو تھوڑا بہت آشنائی ہو گئی تھی اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا. اور اپنے ملک میں تو خیر بر صغیر میں خطبے سنتے ہوئے پلے بڑے ہیں, تو ان تمام کا موضوع یہی ہوتا ہے, ایک مسلمان کے سامنے دین کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے, دین اپنی ذات میں کن چیزوں میں تبدیلی چاہتا ہے. بہت کم یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. یعنی فضائل کی ایک دنیا ہے, تو اس میں غیر معمولی شخصیات ہیں جن کا معجزات شخصیات. اب ظاہر ہے کہ یہ حقیقتیں بھی ہیں, ابھی ہم معجزات پہ گفتگو کر رہے تھے, لیکن جو وائز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے وہ پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو یہ زیب داستان کے لیے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, لوگ داد دیتے ہیں, نئی کہانی وجود میں آ جاتی. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام اور بہت جلیل القدر وائز ہیں, تو انہوں نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے منہ کالا کر کے ان کو گدھے پر سوار کرا دیا. خود ان کے اپنے حلقے سے شدید رد عمل ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ کہانی ہے, تو کہانی کے اندر بڑا لطف ہے. اور یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ابھی آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بہت اہتمام ہو گیا ہے, شب و روز انٹرنیٹ بھی, ٹیلی ویژن بھی. پرانے زمانے میں داستان گوئی انٹرٹینمنٹ تھی, داستان گو بیٹھ جاتے تھے کہانی سناتے تھے, تو اس میں یہ کہانیاں بڑھتی چلی گئیں. محدثین نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ اس تاریخی مواد کو چھانیں, پھٹکیں اور اس میں سے بہتر چیزیں نکالیں, لیکن بہرحال انسان انسان ہی ہوتا ہے, اب لوگ بیان کر رہے ہیں تو اس چھلنی میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. پھر
غامدی صاحب, آپ نے لیکچر کے درمیان میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من حیث القوم جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا, جبکہ قرآن مجید میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ظلم و استبداد میں تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو تھوڑا سا اشکال یہ بھی تھا کہ جو آلریڈی ظلمات میں ہیں اور جو مطلب ہے حضرت موسیٰ پر بھی صحیح ایمان نہیں لا رہے, تو ان کو اتنے بڑے عہدے پر کیسے فائز کر دیا؟
یہ جو فائز کرنے کا فرمان ہے وہ تو حضرت ابراہیم کو دے دیا گیا تھا. یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میں نے آپ کو امامت اور پیشوائی بخش دی ہے, اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری اپنی امت میں بھی بہت سے تغیرات ہوں گے, تو لا ینالو عہد الظالمین. جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ تو بڑی ضروری تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس منصب پر وہ فائز کیے گئے ہیں تو پہلے ان کو ظلمات سے تو نکالا جائے گا نا, یعنی جن تاریکیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے, یہ ظلم نہیں ہے, ظلمات ہیں, تاریکیاں, تو ان کو پہلے روشنی میں لایا جائے گا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معذرت کے ساتھ پوری قوم نے قبول کیا ہے, پوری قوم نے قبول کیا, پوری قوم نے ان کو اپنے رہنما کی حیثیت سے, پیغمبر کی حیثیت سے قبول کیا. یعنی یہ صحیح ہے کہ اتنی بڑی قوم جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اس میں آپ سب سے جلیل القدر صحابہ کے ایمان کا تقاضا نہیں کر سکتے. یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تو ان میں بھی آپ ذرا تفصیلات دیکھیے کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. یعنی مدینے کے اندر آپ پر ایمان لانے والوں میں منافقین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے, سازشیں کرنے والوں کی ایک پوری جماعت موجود ہے. آپ دیکھیے ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے وہ مسجد بنائی جس کو اب مسجد ضرار کہا جاتا ہے, یہ سارے معاملات ایک چھوٹی سی بستی میں پیش آ رہے ہیں جس کی چند ہزار کی آبادی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی آپ کے اوپر, پوری قوم ان کے ساتھ نکلی ہے, کوئی رہا نہیں پیچھے, سب کے سب نکلے ہیں. اور جس وقت وہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے نماز کا نظم زندہ کریں, تو اس میں یہ سوال تھا کہ قبلہ کس چیز کو قرار دیا جائے. اس موقع پر یہ موضوع نہیں تھا کہ بیت اللہ کی بحث چھڑی جائے, پوری قوم ایک نئی بحث میں الجھ جاتی. تو آپ سورہ یونس میں دیکھیے, یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور نماز کا اہتمام شروع کریں, تو پوری قوم ان کی دعوت پر لبیک کہہ کے, وہ انبیاء کی اولاد ہیں. یہ ہم اصل میں اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہی نیک لوگ ہیں, پوری قوم ہے, نکلے ہیں وہ باہر. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس طرح ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ قرآن مجید جو ان کے بعض جرائم کو بیان کرتا ہے, تو قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک گروہ سے یا ایک چھوٹے حصے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو عام طور پر تعمیم کے اسلوب میں بیان کرتا ہے. مثلا یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے کہ جو سب کا واقعہ ہوا جس میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے ہیلا کیا, وہ ایک بستی میں ہوا تھا معاملہ, لیکن بیان ایسے ہی کیا گیا ہے کہ پوری قوم نے گویا ایک جرم کی سرپرستی کی. جو قرآن کا اسلوب ہے, یہی قوم ہے کہ جو اس کے بعد یعنی کئی ہزار سال تک انبیاء کی قوم بنی رہی, جس کی داستان آپ بائبل میں جب دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے کارنامے اس نے دکھائے, سلیمان و داؤد کی سلطنت ان کو ملی, تو یہ سب معاملات ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے اپنی طرف منسوب نہیں کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ فضلتکم علی العالمین, ان اللہ ہستفا آدم و نوح و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین, میں نے ساری دنیا کی قوموں پر ترجیح دے کہ تمہارا استفاء کیا ہے, ویسے ہی کیا ہے جس طرح آدم اور نوح کا پیغمبری کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑا منصب ہے جو ان کو عطا ہوا ہے, اور اسی کے لیے حضرت موسیٰ ان کو لے کے نکلے ہیں.
آپ نے آپ نے فرمایا تھا کہ اسی کانٹیکسٹ میں یہودیوں کے بارے میں, تو وہ مانتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں, تو ان کو پھر قرآن کو بھی ماننا چاہیے اسی کانٹیکسٹ کے اندر.
یہ جس طرح ہمیں تورات کو بھی ماننا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ
تورات کے اندر ہم لوگ مانتے تو ہیں تورات کو, ایکچولی جو تورات اور قرآن جو ہے ویری سملر,
ایک ہی دعوت ہے, ایک ہی پیغام ہے, تورات کا, زبور کا, انجیل کا, نبیوں کے صحیفے بھی ہیں.
تو پھر ڈفرینس کیا ہوا, مطلب
کوئی ڈفرینس نہیں.
لڑائی کس بات کی ہے پھر ہماری یہودیوں کی؟
لڑائی تو جیسے ہمارے ہاں فرقوں کی لڑائی ہے ویسی لڑائی,
ویسی لڑائی. انہوں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا,
حضرت مسیح کو بھی
بالکل,
بلکہ ان کو سوری دینے پر آ گئے. تو یہ اسلام کے فرقے ہیں, یعنی محمد الرسول اللہ سے اسلام شروع نہیں ہوا, اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. تمام پیغمبر اسلام کے پیغمبر ہیں. یعنی میں جس طرح محمد الرسول اللہ کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں, ایسے ہی حضرت مسیح کو بھی اپنا پیغمبر, حضرت موسیٰ کو بھی, سب میرے پیغمبر ہیں. تو اس سے پہلے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس میں فرقے پیدا ہو گئے تھے. یہودیت اسلام کا فرقہ ہے, اور یہی دعوت دینی چاہیے پوری دنیا کو کہ آؤ ہم سب ابراہیم کی دعوت کے علمبردار ہیں, وہ تمہارا تو باپ تھا, تو اکٹھے ہو جاؤ اس کے اوپر. سب اسلام کے فرقے, کچھ فرقے پہلے تھے کچھ بعد میں, فرقے پیدا ہونے سے نہیں رک سکتے.
یہ مسئلہ تو مسلمانوں کے فرقوں ابھی تک زیادہ ہے میرے خیال سے, باہر سے زیادہ ہونے کی بجائے جو فرقے اس وقت مسلمانوں میں بن گئے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے کمپیئر ٹو نان مسلمس کے. نان مسلم کی تو بات اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور کسی چیز میں تفرقہ پیدا کیے بغیر.
دیکھیے, فرقے ہیں یا مکاتب فکر ہیں یا گروہ ہیں, یہ فطرت ہے, بنیں گے. اصل چیز یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں, یہ ہوں گے. اصلی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں, میوچل رسپیکٹ, اور حق کے سچے طالب بنیں, تعصبات میں مبتلا نہ ہو. تو پھر یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک بات میری سمجھ میں آ گئی دیوبندی حضرات کی, بعد میں نہیں سمجھ میں آئی. حضرت سلمان فارسی کا آپ سفر دیکھیں, یعنی دو تین چار مذاہب سے گزر کر وہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس لیے بہت سے لوگ ہیں, آپ آج کے زمانے میں بھی میں ایسے بہت سے لوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں جو بریلویوں کے ہاں پیدا ہوئے یا دیوبندیوں کے ہاں پیدا ہوئے یا اہل حدیث کے ہاں پیدا ہوئے, پھر اس کے بعد ان میں تبدیلی آ گئی. تو اگر آپ حق کے سچے طالب ہیں, آپ ایک طالب علم کی طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے. اگر یہ آپ خیال کریں گے کہ سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, سب کا ایک فکر ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. رہے گا فرق, یعنی کچھ تعبیر کا فرق, کچھ سوچنے کا فرق, کچھ انداز بیان کا فرق, یہ ہوگا. اسی طرح سے یہ جو مناسبت ہوتی ہے شخصیات سے, اس کو بھی آپ کسی ایک دھاگے میں نہیں باندھ سکتے. یعنی پیغمبروں کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ غیر معمولی لوگوں کو پیغمبر بناتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ سارے کے سارے لوگ سب پیغمبروں پر اکٹھے ہو جائیں, وہاں نہیں ہو سکا. تو اس لیے یہ فرق رہے گا. جس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ یہ انسانی رویوں کی اصلاح ہو, لوگ سچے طالب بنیں, اپنے آپ کو فرقوں میں بند نہ کریں, اور ہر وقت صحیح بات کو سننے, سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنے ذہن میں پہلے سے موجود تصورات کو ہر وقت توڑنے کے لیے تیار رہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہوتی ہیں یا جن میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں, جب ہم کسی تحقیق کی بات کو بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں, اصل میں سن ہی نہیں رہے ہوتے. ان رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ آپ ساری دنیا کو ایک فکر پر لے آئیں, یہ تو خدا کی اسکیم کے بالکل خلاف ہے. اگر یہ ہونا تھا تو محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد ساری دنیا مان لیتی, انہیں ایسا نہیں ہو سکا.
ایک آخری سوال, یہ ہم اپنے ذہن سے اس خوف کو کیسے نکالیں جو ہمارے ذہنوں میں یہ ساری تعلیمات ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یا کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ذہن اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کیا یہ اسلامک ہے یا نان اسلامک ہے. اسی ڈر کی وجہ سے ہم کسی نئی تحقیق کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں.
اس کا علاج جو اللہ نے بتایا ہے وہ علاج کیجئے, وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ تمہارے تمام مذہبی اختلافات میں جو حکم اور اتھارٹی ہے, فیصلہ کن, وہ قرآن ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ بات دو اور دو چار کی طرح کہہ دی ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے. تو ذرا دیکھیے غور و خوض کر کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ان اختلافات کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن کا شب و روز مطالعہ جاری رکھنا چاہیے جتنا موقع بھی ملے. ایک بار ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں, پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں. تو قرآن مجید آپ کو وہ یقین اور اذعان بخشے گا کہ جس کے بعد کوئی تردد باقی نہیں رہے گا. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں, بس لوگوں کو سنتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ کی کسی چیز کو سمجھنے میں مدد کر دیں. اصل میں جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے.
اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہودی قرآن کو نہیں مانتے ہیں, عیسائی قرآن کو نہیں مانتے ہیں. آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک فرقے ہیں بیسیکلی اسلام کے.
جی بالکل, اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا.
وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے,
فرقے بھی بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے. ہمارا کام ان کو دعوت دینا ہے. ہر آدمی جو کوئی فرقہ غلط رویہ اختیار کر لے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کی غلطی اس پر واضح کرنی ہے. ہمارا کام یہ, ہمارا کام
کوشش کو جو ہے جدوجہد کو جو ہے جاری,
ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یعنی خود مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں جن کا ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے, ان میں سے کس کو بات سنانا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام.
مسلمان کے طور پہ نفس پہ کیسے آپ زیادہ قابو اگر آپ کوشش کریں تو کسی طرح, خاص طور پہ مغربی معاشرے میں؟
خود احتسابی, یعنی ہر رات لیٹنے سے پہلے اپنے علم اور عمل دونوں کا جائزہ لیتے رہیے اور اپنے آپ کو سجیسٹ کیجئے کہ آپ کو بہتری کا سفر جاری رکھنا ہے. جلد بازی میں مبتلا نہ ہوں, غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہوں, یہ کام شیطان کرتا ہے. تو اپنا احتساب کرتے رہیں اور بہتری کا سفر جاری رکھیں, بس اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود مدد کرنا شروع کر دیتا.
رامدی صاحب ایک سوال ہے, ایک ینگ پیرنٹس ہے, ان کا 8 سال کا بیٹا ہے, اس نے انہیں پوچھا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ ہو کریٹڈ گاڈ, تو ان پیرنٹس کے لیے آپ کائنڈلی ذرا بتائیں کہ وہ بچے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اس سوال کے بارے میں, اس کو کس طرح سے اس کو مطلب اس کا جواب کیا دیں.
دیکھیے بچوں کے بارے میں پہلے میں اصولی بات عرض کر دوں. سوال سے پہلے بچے جب سوال کرنے کی عمر میں آ جائیں تو ان کو اچھے اہل علم سے متعارف کرانا چاہیے. سب والدین نازک علمی فکری مسائل کو اس طرح نہیں بیان کر سکتے جس طریقے سے کوئی بڑا صاحب علم بیان کرے گا. تو ہر فن کے, جیسے بچہ آپ سے سائنس کے بارے میں کوئی سوالات کر دیتا ہے, جغرافیہ کے بارے میں, تو آپ جو تھوڑی بہت معلوماتیں دیتے ہیں اگر اس کا اطمینان نہیں ہوتا یا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بات کچھ زیادہ معقول نہیں تھی, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اہل علم سے متعارف کرا دیا جائے. تو اس موضوع پر بہت چیزیں موجود ہیں. سادہ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق جو بھی ہے وہ اگر خود مخلوق ثابت ہوگا تو اس کا خالق ڈھونڈیں گے. ہم کائنات کا خالق اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے, بنا ہوا ہے. جس دن مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میں آپ سے آپ ہوں تو میں کیوں خالق ڈھونڈوں گا؟ مخلوق کا خالق تلاش کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بھی مخلوق ہی ہیں تو ضرور ڈھونڈیں گے ان کا بھی خالق. جی جی ابھی 6 منٹ ہیں. ہماری یہ نشست ٹھیک 12 بجے شروع ہوتی ہے, ٹھیک 2 بجے ختم ہوتی ہے.
ایک اور چیز ہے, معراج شریف کا قصہ قرآن شریف میں, اور ہم قرآن شریف اوتھینٹک ہے جو اس میں زیادہ, اور پھر اس کے بعد احادیث ہیں. تو یہ اکثر عام جو کہا جاتا ہے اور جو ہم سنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور اللہ نے تو 50 نمازیں دی تھی, وہ پھر نیچے آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا, اور دس از سم تھنگ ویری کامن. اور پھر آخر میں کرتے کرتے جیسے برگیننگ ہوئی یا جو کچھ ہوا, 5 نمازوں پہ آ گئے. کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی بات کہ اللہ کو پتا تھا, بار بار آئے ہیں گئے ہیں, دینی پانچ تھی کیا.
اس قصے کو آپ ایک طرف رکھ دیں اور یہ حقیقت سمجھ لیں کہ نمازیں ہمیشہ سے پانچ ہی رہی ہیں. تمام انبیاء نے پانچ ہی نمازوں کی تلقین کی ہے. بائبل میں بھی یہی پانچ نمازیں ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے. اور خود ہمارے ہاں ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے شروع اور آخر کے قطعی اوقات متعین کیے ہیں کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے. تو دو دن اس طرح نماز پڑھائی ہے کہ اول وقت میں پڑھائی پھر آخر وقت میں پڑھائی. تو دوسرے دن جو جملہ آخر میں کہا جبریل نے وہ نقل ہوا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک وہ اوقات آپ کو بتا دیے ہیں جس پر سب پیغمبر نماز پڑھتے رہے. تو اس لیے نماز تو ہمیشہ سے پانچ ہی رہی ہیں. اور قرآن سے بھی یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب بیت اللہ آباد کرنے کے لیے کہا گیا تو پہلی بات یہی کہی گئی کہ اس میں نماز کا اہتمام کریں. حضرت موسیٰ کو جب نبوت دی گئی تو پہلی بات یہی کہی گئی کہ آکم الصلاۃ علی ذکری, نماز کا اہتمام کریں. میں نے ابھی بتایا کہ جاتے ہی انہوں نے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نظم جماعت قائم کر دیا. تو پانچ نمازیں ہی ہمیشہ رہی ہیں. رسول اللہ سے پہلے مشرکین عرب بھی پانچ ہی نمازیں پڑھتے تھے, بلکہ بعض صحابہ کرام نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں ابھی حضور کا پتہ بھی نہیں چلا تھا تو ہم نمازوں کے پابند تھے. تو اس لیے نماز بعد میں کہاں سے آنی تھی, وہ تو ہمیشہ سے ایسے چلی آ رہی.
اسلام میں مسلمان کے طور پہ آپ جانور صرف حفاظت کے طور پہ, مطلب آپ جانور صرف یہ جس طرح ڈاگ ہے یہ حفاظت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں یا کہ آپ شوق کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں؟
نہیں, جس طرح چاہیں رکھیں.
یعنی آپ گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں یا
شوق کی مثال بھی موجود ہے اور حفاظت کی بھی. یعنی اصحاب کاف نے جو کتا رکھا ہوا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تعریف فرمائی ہے کہ قلبہم باسط ذرائع بالوسید, تو وہ تو انہوں نے شوقی کے طور پر رکھا ہوا تھا. بیٹھا رہا جیسے وفاداری سے بیٹھا رہتا ہے, جتنے سو سال وہ رہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قائم رکھا. اور جو شکار کے کتے ہیں ان کے بارے میں تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں دیکھیے اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, یہ کہا ہے کہ یہ جو تم کو علم سکھاتے ہو یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے. اور اتنا اعزاز اور شرف دیا ہے ان کو کہ اگر یہ جانور کو تم ان کو اللہ کا نام لے کے چھوڑو, اگر یہ اس کو پھاڑ دیں تو وہ حلال ہے. تو اس لیے یہ
کسی بارے میں کہ اگر آپ وہ جانور گھر کے اندر رکھیں, کیونکہ ہم امریکہ کے اندر گھر سے باہر تو رکھ نہیں سکتے.
نہیں, یہ دیکھیے اگر کتے سدائے ہوئے نہ ہوں تو وہ بعض اوقات گندگی پھیلا دیتے ہیں گھر میں. تو اگر آپ نے سدھا لیا ہے ان کو اور وہ کوئی گندگی نہیں پھیلاتے, تو اسلام میں طہارت صفائی یہ ہمارے ہاں دین کا حصہ ہے. تو جبریل امین کو بھی یہی مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پلہ حضرت حسن لے آئے تھے, چھوٹے بچے تھے, تو وہ رسول اللہ کے یہاں تخت کے نیچے گھس گیا تو ظاہر ہے کہ وہ گندگی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ذرا صاف کریں پھر ہم اندر آئیں گے. لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان کو کتے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. پاکی پلیدی سے پاکی پلیدی تو وہ پاکی کو پلیدی میں بدلے گا تو تبھی مسئلہ ہوگا نا جی. نہیں, کسی چیز کے ناپاک, دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آپ کی طبعی کراہت ہے. ظاہر ہے کہ کوئی جانور اگر آپ کے بلی بھی اگر منہ ڈال دے.
ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک دفعہ میں نے ان کے اس طرح یوٹیوب میں نے سنا تھا کہ ایکسپلین کہ جو اس کا سلائیوا ہوتا ہے میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس کو ایکچولی واش بھی کر لیں تو اس کا بیکٹیریا جو ہے وہ.
مذہب کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ کام ڈاکٹروں کا ہے. وہ بتائیں آپ کو, ہو سکتا ہے گائے کے بارے میں بتا دیں, یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں. ہمارے آپ کو ایک زمانے میں پتہ چلا تھا گائے میں کوئی خاص وہ بیکٹیریا ہے جس کے نتیجے میں بہت گائیں مارنی پڑ گئی تھی. تو یہ مذہب کا موضوع, مذہب کا موضوع اخلاق ہوتا ہے, اس کا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں. ڈاکٹروں کا کام ہے یہ بتائیں.
ٹھیک ہے, نماز کے بارے میں بس یہ وضاحت چاہیے تھی کہ نمازیں تو پانچ ہیں, پھر فرائض ہیں. اگر فرض نماز اکثر چھوٹ جاتی ہے سستی سے, زیادہ تر کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا, اس کو پورا کیسے کیا جائے؟
بس جب آپ کو احساس ہو تو فوراً پڑھ لیں.
جب احساس ہو جب پڑھ لیں, اگر وقت گزر
گیا پڑھ لیں. ہاں, وہ تو جو جب ہے
تو اس کی کثرت ادا کرتے بیسیکلی.
نہیں, بس پڑھ لیں اس کے لیے.
قضا پڑے.
اس کے لیے اصطلاحیں بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ایک ذمہ داری تھی چھوٹ گئی, پڑھ لیں بس.
گاندھی صاحب
سوتے رہ گئے تب بھی پڑھ لیں, اٹھ گئے تب بھی پڑھ لیں, بھول گئے تب بھی پڑھ لیں, بس جب یاد آئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں.
پڑھنا ضروری ہے, پڑھ لیں,
نہیں تو فرض ہے نا پانچ نمازیں, اور اس کے ساتھ وقت کی پابندی بھی فرض ہے. چلیے.